إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. سورة النحل آيات نمبر 25. وصحيح الجامع نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے جن کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. نمبر ایک، جس نے نبی کا قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا. نمبر دو، جو لوگ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں. نمبر تین، تصویریں بنانے والا. آج کے خطبے کا موضوع ہے دعوت اور تبلیغ شریعت کی بتائے ہوئے بنیادوں کے خلاف کرنا. پچھلے خطبے میں دعوت اور تبلیغ کی میں نے شرعی بنیادیں بیان کی، وہ تقریباً 15 کے قریب میں نے بیان کی ہیں، دلیل کے ساتھ قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث. اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ ان شریعت کے بتائے ہوئے بنیادی طریقوں سے ہٹ کر اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے جن کو وہ بہتر سمجھتا ہے ان پر عمل کرتے ہوئے دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے، چاہے انفرادی طور پر یا کسی جماعت کی صورت میں، تو کیا نقص ہے، کیا حرج ہے؟ ابھی میں نے آیت کریمہ سورۃ النحل میں سے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلًا، تاکہ وہ اپنے بوجھ پورے کے پورے اٹھائیں. یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن جن لوگوں کو یہ لوگ، یعنی دعوت دینے والے لوگ، بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا ہی برا بوجھ یہ اٹھانے والے ہیں. اور صحیح الجامع کی روایت میں تین ایسے لوگ ہوں گے جن کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان تینوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتا ہے. تو اتنا ہی کافی ہے اس شخص کے لیے یا اس گروہ کے لیے جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں دین کی طرف، لیکن ان کی دعوت شریعت کے بنائے ہوئے بنیادی اصول کے مطابق نہیں ہے، تو وہ خود بھی گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. اور سزا کیا ہے؟ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن جن کو ان لوگوں نے گمراہ کیا. اور شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا ہر اس شخص کو جو آیت کریمہ میں صیغت جمع ہے لیحملوہم، اور حدیث مبارکہ میں ایک انفرادی شخص کی بات ہو رہی ہے. تو چاہے وہ انفرادی شخص ہو یا کسی جماعت کی صورت میں ہو، جس نے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے، اگرچہ وہ خوبصورت کیوں نظر نہ آتا ہو، اگر اس پہ عمل کرتے ہوئے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، لوگ گمراہ ہوئے، تو اس کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی محنت اور مشقت کے باوجود بھی سزا اور عقاب اور شدید قسم کا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت کے دن جو شدید مشکل اور عذاب میں ہوں گے، اگرچہ وہ دنیا میں اچھے سے اچھا کام کرتے ہوں، لیکن کیونکہ یہ اچھا کام شریعت کی بنیادی اصول اور بنیادی طریقے کے مطابق نہ تھا، تو ان کا یہ عمل قابل قبول نہ تھا. سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ تمہیں غاشیہ کی خبر نہیں ملی؟ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، چہرے آپ دیکھیں گے بالکل خشوع خضوع والے، نرم چہرے. عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے ہوئے، لیکن تصلى نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، وہ چہرے جو شکل سے خشوع خضوع والے ہیں، تصلى نارا حامیہ، بہت ہی گرم اور سخت آگ میں وہ چہرے جلیں گے. تسقى من عین آنیہ ليس لهم طعام الا من ضریع. آخر تک یہ آیات جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے تھے، لیکن ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں تھا. اب آتے ہیں، کچھ ایسے گروہ موجود ہیں امت میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف. سب کا نعرہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں. ان گروہوں کی خاص نشانیاں ہیں، میں صرف نشانی بیان کروں گا، پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں پر غلطی ہے اور کہاں کہاں پر غلطی کیسے ہوئی اور ان سے بچنا چاہیے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال میں بیان کرتا ہوں تاکہ بات تھوڑی واضح ہو جائے. ایک شخص کو سر کا شدید درد محسوس ہوا، اس کے علاج کے لیے تین مختلف قسم کے لوگ آئے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا، دیکھو بھی تمہارے سر میں درد ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ پیناڈول کی گولی ہے، یہ کھا لو، تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا. اور گولی اس نے خود خریدی ہے اور خود لفظ نے لا کے دی ہے. ارے ڈاکٹر کے پاس جانے کہتے نہیں، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، بس یہ گولی کھاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ایک گولی سے درد کا فائدہ نہیں ہوا، دو کھا لو، چار کھا لو، دو صبح دو شام، افاقہ ہو جائے گا. چار گولی کھانے کے بعد تھوڑا سا درد کم ہوا, پھر زیادہ ہو گیا. اس نے اسی پر اس بیچارے کو رکھا, مریض کو, آہستہ آہستہ وقت ہے مریض مر گیا. ایک تو یہ شخص تھا خیر خواہ بن کے آیا لیکن مریض مر گیا. اور ان کی مثال ہمارے ملک میں جو کویک ہوتے ہیں نا, ڈاکٹروں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں, انجیکشن لگانا سیکھ جاتے ہیں, پھر خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں, خود علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جو مریضوں میں مصیبتیں آتی ہیں, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال تو ایک یہ گروہ ہے. دوسرے شخص آیا, اس نے کہا میں تمہارا علاج کرتا ہوں. ڈاکٹر ہے, ڈگری بھی ہے اس کے پاس. اس نے اس کی مشکل کو سنا کہ سر میں درد ہے, اس کا بلڈ پریشر چیک کیا, تھوڑا سا زیادہ تھا, اس کو بلڈ پریشر کی دوائی بھی دی اور سر کے درد بھی دوائی بھی دی, اور اس کا علاج کرتا رہا. مریض کا سر کا درد جو ہے تھوڑا سا کم ہوا لیکن پھر بڑھ گیا, آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, اور ڈاکٹر اس کی دوائی صرف بلڈ پریشر کی اور درد کی دیتا رہا, اسے اور کوئی مشورہ نہیں دیا. اور ہمیشہ یہی کہا کہ میں جانتا ہوں تمہاری تکلیف کیا ہے, یہی تمہارا علاج ہے, تھوڑا صبر کرو بس. صبر کرتے کرتے مریض مر گیا. اس نے اچھا کام تو کیا لیکن اس کے کام میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. پہلے میں تو ساری کی ساری برائی تھی, دوسرے میں حق بھی ہے باطل بھی ہے. تیسرا شخص وہ بھی ڈاکٹر ہے, اس کے پاس یہ مریض گیا, اس نے اس کی پوری بات سنی, اس کو بلڈ پریشر دیکھا تھوڑا سا بڑھا ہوا تھا, اس کو دونوں دوائی بھی, درد کی بھی, بلڈ پریشر کی بھی, درد کم نہیں ہوا. اس کے مزید ٹیسٹ کیے جو وہ کر سکتا تھا, یا تو اس نے اس کا مکمل علاج کر دیا, اگر اس کو علم نہیں تھا تو ایسے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجے جو اس کا علاج کر سکتا تھا. جب اس کے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کے برین میں, دماغ میں ایک پھوڑا ہے کینسر کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے ہر موذی بیماری سے. تو اس کا آپریشن ہوا, اس پھوڑے کو نکال دیا, مریض تندرست ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. تین مختلف قسم کے لوگوں نے اس شخص کا علاج کیا, دو فیل ہوئے اور ایک کامیاب ہوا. جو پہلا شخص تھا وہ خود بھی باطل پہ تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور باطل طریقے سے علاج کیا, اس کے رزلٹ باطل ہی تھا, مریض کو مار دیا. دوسرا جو ڈاکٹر تھا اس کے پاس حق تھا کہ وہ ڈاکٹر تھا, لیکن باطل یہ تھا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے, اس نے صحیح طریقے سے مریض کو مشورہ نہیں دیا, اور ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میرا تیرا علاج میرے پاس ہے, کسی اور جگہ پر اسے جانے نہیں دیا, اور آہستہ آہستہ وہ مریض مر گیا. حق بھی تھا باطل بھی تھا, اس کا رزلٹ باطل نکلا. جو تیسرا شخص تھا اس نے اس کا مکمل علاج کیا, جو وہ جانتا تھا اس نے کیا, جو نہیں جانتا تھا اسے ریفر کر دیا ایسے ڈاکٹر کے پاس جو اس کی مرض کو جان سکے, اور مرض کی تشخیص کی گئی اور اس کا علاج کیا گیا, مریض تندرست ہو گیا. حق تھا, حق طریقے سے اسے مشورہ دیا, اس کا نتیجہ بھی حق نکلا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو گئی. دعوت اور تبلیغ کے کام میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ موجود ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, ایک گروہ ہے جو خود باطل پہ ہے اور لوگوں کو اس باطل کی طرف بلاتا ہے جس پر وہ موجود ہیں, اور لوگوں کو خوبصورت طریقے سے اپنے باطل کو پیش کرتے ہیں, خود ان کی طرف جا کے, اور لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں, اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ان پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, اور لوگوں کو اپنی طرف بلا کر اپنے برابر کر دیتے ہیں. خود باطل پہ تھے, ان کا عقیدہ درست نہیں, ان کا منہج درست نہیں, لوگوں کو بھی باطل کی طرف بلایا اور لوگ گمراہ ہوئے, اور ان کی موت بھی باطل پہ ہوئی. اور ایسے لوگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں قادیانی, آپ دیکھ لیں قادیانیت کی دعوت, رافضیت کی دعوت, بالکل مشہور ہے ہمارے ملکوں میں، بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی دیکھیں، یعنی قادیانوں کی یہ اتنی کافی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیان جو ہے وہ نبی ہے، محض اس عقیدے سے دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں وہ، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، احمدی کہتے ہیں، قادیانی نہیں کہتے، احمدی کہتے ہیں، اور ان کی دعوت بہت مشہور ہے یورپ میں، اور لوگوں کو بڑے پیارے طریقے سے بلاتے ہیں، چیزوں کو خوبصورت بنا کر، الفاظوں میں نرمی پیدا کر کے، لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو دعوتیں دے کے، اور غریب ملکوں میں جا کے، انڈیا یا پاکستان میں خود پیسہ لگا کر بھی لوگوں کو اپنی دعوت کی طرف بلاتے ہیں اور قادیانی بنا دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں خود باطل پہ تھے، دعوت پہ باطل پہ تھی، اور کفر سے کفر کی طرف بلایا تو کفر پر ہی لوگوں کی موت ہوئی۔ دوسرا گروہ، یا اس کے علاوہ جتنی بھی اور گروہ ہیں جن کے پاس حق بھی ہے لیکن اس حق کے ساتھ باطل بھی ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کا نعرہ ہوتا ہے سب کچھ اللہ تعالی سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، ایک نعرہ ہے، اور لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کے ظاہر کو بھی اچھا کیا، کافی لوگوں نے حرام چیزوں کو چھوڑ دیا ان کے ساتھ چل کے، لیکن ان کا جو منہج ہے، ان کی جو دعوت ہے، اس دعوت میں غلطیاں بہت ہیں، حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، دونوں ملے تو نتیجہ باطل ہی نکلا۔ اب کیا غلطیاں ہیں اس گروہ میں؟ نمبر ایک، وہی اگر آپ بنیادی چیزوں کی طرف جائیں، پچھلے خطبے میں جو میں نے بیان کی تھی، دیکھیں کہاں کہاں پر غلطی ہوئی، یہ جو بنیادی باتیں میں نے بتائیں پچھلے خطبے میں دلیل کے ساتھ میں نے بیان کی ہیں، جو ساتھی پچھلے خطبے میں نہیں تھے وہ سن سکتے ہیں، ریکارڈنگ ہو چکی ہے، کہ کون کون سی بنیادی باتیں ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے قرآن مجید سے اور صحیح حدیث سے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم کسی پہ تہمت لگاتے ہیں۔ ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھ کر جب ہم اس دعوت کو دیکھتے ہیں تو اس دعوت میں بہت ساری جگہوں پر غلطیاں نظر آتی ہیں۔ واللہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح کر لیں، یہاں پر یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی کو غلط کہیں یا کسی کا مذاق اڑیں، نعوذ باللہ، یا کسی کو ذلیل کریں، ہرگز نہیں، ہماری دعوت ہے صرف نصیحت کی۔ حق کیا ہے، حق کو کیسے سمجھیں، اس پر کیسے عمل کریں، کیسے اس کی دعوت دیں، یہ ہمارا راستہ ہے۔ صحابہ کرام کا راستہ کیا تھا، ان کے تابعین کا راستہ کیا تھا، سلف صالحین کا راستہ کیا تھا، وہ کیسے عمل کرتے تھے، وہ کیسے دعوت اور تبلیغ کا عمل کرتے تھے، وہ اپنی زندگی کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارتے تھے، یہ ہماری دعوت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ جو گروہ ہے جس کے پاس حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، دونوں ملا کے، حق اور باطل کو ملا کر دعوت کا کام کرتے ہیں، تو کہاں کہاں پر غلطی ہوئی؟ نمبر ایک، دعوت دینا بغیر علم کے، اور میں نے آیت قرآن مجید کی اس آیت مبارکوں کو بیان کیا تھا کہ سب سے پہلی بنیاد ہے دعوت کی علم، علم حاصل کرو، پھر اس علم کے مطابق خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دو۔ اور اس کے دلیل میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108 میں نے بیان کی تھی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں کو یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت وہ علم جو یقینی ہو، جو روشن ہو سورج کی طرح، بصیرت پر، واضح علم پر، یقینی علم پر۔ اگر علم نہیں تو انسان خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور بغیر علم کے دعوت کی سب سے بڑی مصیبت جو میں نے بھی بیان کیا آیت کریمہ میں، خود اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پہلی غلطی علم پہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، علم، وہ کہتے ہیں ہم علماء نہیں، ہم علم سیکھنے جاتے ہیں، جو علم سیکھنے جاتے ہیں وہ علم الفضائل ہے، علم المسائل نہیں۔ تو دوسری غلطی یہ ہے کہ علم جو ہے وہ دونوں ہے، علم بالفضائل بھی ہے کہ توحید کی کیا فضیلت ہے، اس کی متعلق آیات اور حدیث بیان کرنا، نماز کی کیا فضیلت ہے، ہم نماز کیوں پڑھیں، نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے، یہ علم الفضیلت ہے. ہم نماز کیسے پڑھیں، یہ علم المسائل ہے. تو نماز کیسے پڑھنا، کیسے پڑھیں، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس سے کہ نماز کی فضیلت اور اجر و ثواب کیا ہے. اور اس کے دلیل میں حدیث المسیء صلاۃ، صحیح بخاری میں اس شخص کا قصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور نماز پڑھی تین مرتبہ. ایک مرتبہ پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مصافحہ کیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس لوٹ جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص جاتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، پھر دوسری مرتبہ آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. دیکھیں نماز پڑھ چکا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. تو نماز کے طریقے میں خلل تھا. وہ جانتا تھا کہ نماز کا اجر و ثواب کیا ہے، لیکن طریقے میں نماز کیسے پڑھی جائے اس میں غلطی تھی. تیسری مرتبہ بھی یہی حکم دیا، تو تیسری مرتبہ کے بعد جب وہ پڑھ کے آیا اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حکم دیا کہ دوبارہ لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو شخص نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، اس سے اچھی نماز میں پڑھ بھی نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجیے. وہ یہ وہ کون سی تعلیم تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دی؟ علم الفضیلت تھی. یہ فرمایا دیکھو نماز کا یہ اجر و ثواب ہے، نماز اچھی طریقے سے پڑھا کرو. نہیں، ہرگز نہیں. علم المسائل، نماز کا طریقہ بیان کیا، بلکہ وضو سے شروع کیا، قبلے کی طرف رخ کرنے کو حکم دیا، پھر تکبیر، تکبیر تحریمہ، پھر رکوع کرنا اور کیسے کرنا، اور اطمینان اور خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں، حدیث المسیء صلاۃ، اس شخص کی نماز، اس شخص کی حدیث جس نے نماز میں غلطی کی، غلط طریقے سے نماز ادا کی. تو میرے بھائی، علم الفضائل اپنی جگہ پر، ہم مانتے ہیں علم الفضائل کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کو بلانا چاہیے اس طرف، لیکن حقیقتاً علم المسائل زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ایک شخص ہے، اسے پتہ ہے کہ نماز کا اجر و ثواب کیا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو اس فضیلت سے فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا شخص ہے، نماز پڑھتے پانچ وقت با جماعت پہلے صف میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں فضیلت کیا ہے نماز کی. تو دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ دوسرا بہتر ہے، کیونکہ اس نے نماز، اللہ تعالیٰ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یہ حکم نہیں دیا کہ نماز کو کی فضیلت کو سمجھو، اور اقامت الصلاۃ اس پہ عمل کرنے سے آتی ہے، نماز کیسے پڑھیں. تو سب سے پہلے غلطی ہے علم کے معاملے میں، دوسری غلطی ہے حکمت کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور جدال بالتی احسن کے ساتھ. حکمت، موعظہ حسنہ، جدال بالتی احسن، یہ تین چیزوں، یہاں پر تین غلطیاں ہوئی، ایک علم کی تھی، دوسری حکمت کی، تیسری موعظہ حسنہ کی، چوتھی ہے جدال بالتی احسن. تو چار یہاں پر غلطیاں ہوں گی. حکمت کی غلطی یہ ہوئی، حکمت کا مطلب ہے مناسب بات مناسب جگہ پر کرنا، مناسب وقت میں کرنا، مناسب چیز کو مناسب جگہ پر رکھنا. عام الفاظ میں حکمت کا مفہوم جو غلط لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں یا دعوت کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ امر معروف تو بات سمجھ میں آتی ہے، اچھی بات ہے، اس پر تو عمل کرنا چاہیے، نہیں عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ بات آج کل کے دور کے لیے درست نہیں. کیوں درست نہیں؟ بے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے. آپ یہ نہ کہو کہ قبر کے طواف کرنا شرک ہے، اگر تم اس طریقے سے کہتے تو لوگ دور بھاگیں گے آپ سے، آپ کی دعوت کیسے قبول ہوگی، اس کی اصلاح کیسے کریں گے آپ؟ بے نمازی کو بے نمازی نہ کہو، اس کو یہ کہو تم نماز پڑھو بس، اس کو بے نمازی نہ کہو، شراب پینے والوں کو منع نہ کرو تم شراب نہ پیو، اس کو یہ ضرور کہو کہ تم نماز پڑھو، سود خور کو یہ نہ کہو کہ تم سود خور ہو تم سود کو چھوڑ دو، اس کو کہو کہ نماز پڑھو، چور کو یہ نہ کہو کہ تم چوری کو چھوڑ دو، چور کو یہ کہو کہ تم نماز پڑھو۔ نماز جب لوگ پڑھیں گے تو نماز سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور نماز برائی اور بدی سے بچاتی ہے، تو فوراً یہ شخص جو ہی نمازی بن جائے گا وہ سارے محرمات کو چھوڑ دے گا، وہ سود کو بھی چھوڑ دے گا، زنا کو بھی چھوڑ دے گا، چوری کو بھی چھوڑ دے گا، جو اس میں غلطیاں تھیں ان سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ حکمت ہے، نہیں میرے بھائی یہ حکمت نہیں، اگر یہ حکمت ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جاہلیت کے دور میں، اس دور میں جہاں پر یا جس وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا جاہلیت اور شرک اور بدعات کا، اگر آج کے دور میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے تو اس دور میں زیادہ مشکل تھی۔ آج کے دور میں کچھ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اس دور میں جہالت کا رواج تھا، جہالت پھیلی ہوئی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر توحید کی دعوت دی وہاں پر شرک سے بھی منع کیا، جہاں پر نماز کا حکم دیا وہاں پر زنا سے بھی روکا، جہاں پر روزے کا حکم دیا وہاں سود سے بھی روکا، امر بالمعروف جہاں پر تھا نہیں عن المنکر ہمیشہ ساتھ تھا۔ تو یہ حکمت کبھی بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، حکمت اس کو نہیں کہتے، حکمت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نبی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق دعوت کا کام کرنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا ویسے ہی ہم کریں، یہی تو حکمت ہے۔ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس حکمت کو نہیں جانتے تھے؟ کیا آج ہم نے اس حکمت کو آج ہم نے سمجھا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ دور جو تھا ایسا دور کبھی آنے والا نہیں۔ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ جو ادوار تھے تین صدیاں پہلی، اس امت میں ویسے لوگ کبھی نہیں آئیں گے اور نہ وہ کبھی دور آنے والے ہیں۔ سب سے بہترین دور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے زمانے والے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد اس کے بعد میں آنے والے، پھر ان کے بعد میں آنے والے، یہ 300 سال جو پہلے تھے، تین صدیاں جو تھیں یہ بہترین امت میں بہترین صدیاں تھیں۔ آج ہم کہتے کہ حکمت کی بات یہ نہیں، اور ان تین صدیوں کو دیکھیں آپ، اللہ کے قسم آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی فقیہ سے، کسی محدث سے کہ اس نے فرق رکھا ہو امر بالمعروف کو نہیں عن المنکر کا اور کہا کہ یہ حکمت ہے، کہیں ملے گا۔ موعظہ حسنہ میں غلطی ہوئی، کہتے موعظہ حسنہ لوگوں کے دل نرم کرو نصیحت کرتے وقت، اور دل نرم کرنے کے لیے ضعیف حدیث بھی پیش کرو تو کیا حرج ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ان کی دعوت میں بہت ساری احادیث ایسی جو ضعیف ہیں وہ پیش کرتے ہیں، ان کو کتابوں میں کھول کے دیکھیں آپ، حدیث کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھئی ضعیف حدیث کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ ضعیف حدیث کا مطلب ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اور آپ اس کو بطور حدیث پیش کر کے پھر کہتے ہیں ضعیف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موعظہ حسنہ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا لوگوں کی اصلاح کے لیے جائز ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جھوٹ باطل ہے، لوگوں کی اصلاح حق ہے، حق باطل سے کبھی نہیں آتا، یا باطل سے حق کبھی نہیں آتا، میرے بھائیو یاد رکھیں، اگر حق کی طرف بلانا ہے تو حق پر عمل کرتے ہوئے بلانا پڑے گا آپ کو، پھر تو حق کی طرف لوگ آ سکتے ہیں۔ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، منافق کی تین نشانی اس میں سے ایک اگر بات کرے تو جھوٹ ہو جائے، تو نفاق سے کیا ہم لوگوں کو دعوت دیں؟ نہیں میرے بھائی، حق ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے، حق کی طرف لوگوں کو بلاؤ، سچائی کے ساتھ بلاؤ، جس کو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے تو اس کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور جس کی مت ماری گئی ہزار جھوٹ بھی بولو اس نے کہاں ہدایت پانی ہے۔ وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیتے ہیں، وذکر ان کو نصیحت کرو، اے میرے پیارے نبی ان کو نصیحت کرو، فانما انت مذکر تمہیں تو میں نے صرف نصیحت کے لیے ہی بھیجا ہے، لست علیہم بمسیطر، زبردستی کرنے والے کے لیے نہیں بھیجا. تو ہم زبردستی کریں اور جھوٹ بول کر لوگوں کو بلائیں؟ کرامیہ ایک فرقہ تھا، گمراہ فرقہ تھا. یہ گمراہ فرقہ، اس کا ایک لوگو تھا، ایک نشانی تھی، واضح نشانی تھی. یہ لوگوں کو جھوٹ بول بول کر اپنے گروہ کی طرف بلاتے تھے. تو کسی نے کہا، کسی عالم نے، بھائی تم لوگ یہ کیا کرتے ہو، جھوٹ بول کر لوگوں کو بلاتے ہو حق کی طرف؟ ان لوگوں نے کہا، ہم جھوٹ اللہ تعالیٰ پر نہیں بولتے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بولتے ہیں. ایک جھوٹ اللہ تعالیٰ پر ہے، ایک جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب جھوٹ کی بھی قسمیں ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یہ جائز ہے. اب اس کی جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بعض ایسے اوقات ہیں جہاں پر جھوٹ جائز ہو جاتا ہے، اور ان میں دعوت اور تبلیغ کا ذکر بالکل نہیں ہے. آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، کوئی بھی اٹھا لیں، صلح کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، دعوت تبلیغ کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے آپ کبھی بھی نہیں. اگر کسی کو کوئی روایت ملے تو ہمیں آگاہ ضرور کرے. جدال بالتی احسن، وہ کہتے ہیں جدال بحث و بحث ہم کرتے نہیں ہیں، اس سے لوگ متنفر ہوتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور جدال تو کرنے نہیں چاہیے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ یعنی نصیحت کے ساتھ، اور جدال کے ساتھ. اور آپ لوگوں کو جدال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیوں دیا؟ اگر ضرورت نہیں تھی تو حکم کیوں دیا؟ ضرورت تھی اسی لیے حکم دیا. اور جدال کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے میرے بھائیوں، لیکن ہر جدال نہیں. جادل باللتی احسن، بہترین طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ جدال بھی کی ضرورت پڑ جائے تو کرو، شروع میں نہیں کرو. بعض لوگ کیا کرتے، بات کرتے ہی جدال شروع کر، بحث مباحثہ، نہ حکمت ہے نہ موعظہ حسنہ ہے، یہ غلط ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے اس آیت کے متعلق، وہ فرماتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں. اس آیت مبارکہ کے متعلق جو ہے لوگوں کی تین قسمیں ہیں. ایک ایسے لوگ ہیں جو حق کی طرف آنا چاہتے ہیں اور حق سے دشمنی بھی نہیں رکھتے، لیکن ان کو راست کا پتہ نہیں، تو ان لوگوں کو بلانا چاہیے حکمت کے ساتھ، فوراً آ جائیں گے. دوسرا گروہ ایسا ہے جو حق کی تلاش میں تو رہتا ہے، دوسرا گروہ ایسا ہے جو حق کی تلاش نہیں کرتا لیکن اسے دشمنی بھی نہیں رکھتا، نہ اسے حق چاہیے نہ وہ دشمنی رکھتا ہے. آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے، بعض جوان لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور نماز قائم ہو گئی، جماعت ہو رہی ہے، تو یہ لوگ نہ تو حق کی طرف جانا چاہتے ہیں اور نہ ہی دشمنی کرتے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں نماز قائم ہو گئی ہے، اللہ کو جزائے خیر دے، ان میں سے بات اٹھ کے چلے آتے ہیں آپ کی صرف ان دو لفظوں سے. تو ان کو بلانا چاہیے موعظہ حسنہ سے، نصیحت سے. تیسرا گروہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کی طرف بھی نہیں آنا چاہتے اور حق سے دشمنی بھی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہمارا عقیدہ جو ہمارا منج وہی صحیح ہے بس. اور ان لوگوں کو بلانا چاہیے جدال باللتی احسن. یہود و نصارہ ہیں، اب ان کو بلائیں گے، وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، صرف اسلامی درست ہے کیا، ہمارا بھی تو عقیدہ ہے. تو ان لوگوں کو پہلے یہ ثابت کرو کہ تمہارا عقیدہ غلط کیوں ہے، پھر یہ ثابت کرو کہ ہمارا عقیدہ کیوں صحیح ہے. اسے کہتے ہیں جدال باللتی احسن. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ایک اور غلطی ہے اس گروہ میں، قریب کو چھوڑ کر دور کی طرف جا کے دعوت دیتے ہیں، اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو کر دعوت دیتے ہیں. تو کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. باہر کے لوگ یہاں پہ آئیں گے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں گا. تو اس طریقے سے یہ نظام چلتا رہے گا اور اس طریقے سے لوگ بھی اس دعوت کو قبول کریں گے. سب سے پہلا فرض انسان کے اوپر ہے وہ اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، اس کے بعد اپنے قریب رشتہ داروں کی اصلاح کرے، اس کے بعد اپنے پڑوسوں کی اصلاح کرے، اس کے بعد عام مسلمانوں کی اصلاح کرے. پانچویں نمبر پر آتے دور والا مسلمان، اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے گھر والوں سے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں اگر اچھا ہوں، لوگوں کو حق کی طرف بلانا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو گھر کی طرف جاؤں جو دور ہیں اور ان کی اصلاح کروں. سب سے پہلے اپنے گھر والے، آپ کی نصیحت کو نہیں سنتے، آپ کو کوئی دوست ہے یا کوئی اور ذریعے ہے، کیسٹے ہیں، سی ڈیز ہیں بعض علماء کی، آپ ان کے ذریعے سے ان کو بلائیں، دروس ہوتے ہیں وہاں پر لے کے جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو یا آپ کی بات میں وہ وزن نہ ہو، ہو سکتا ہے کسی اور کی بات ان کو اچھی لگے اور وہ راہ راست پہ آ جائیں. اور غلطی یہ ہے کہ اپنے کام کی جگہ جہاں پر وہ کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں چند مہینوں کے لیے. جس جگہ پر وہ رہتے ہیں خود اچھے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کو بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں. یعنی ایک مثال ہے، یعنی میرے سامنے ویسے ہوا، وابلہ کے دفتر میں ایک شخص کام کرتا تھا اور جب وہ ہوتا تھا ماشاءاللہ کام بڑا اچھا ہوتا تھا. پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، جب میں پاکستان میں تھا، کوئی بھی فائل ٹیبر پہ نہیں دیکھتے آپ، فوراً کام، لوگوں کی لائن بھی نہیں ہوتی تھی، رشوت کبھی لینی بھی نہیں، سخت خلاف. کام اچھا چل رہا تھا، لوگ بڑے خوش تھے، چلو کوئی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص آیا. کچھ دن کے بعد گئے تو رش لگا ہوا، کافی پریشانی ہے. کہا بھی وہ ساتھی بھی چار مہینے کے لیے گئے ہوئے اور جو ان کی جگہ پر بیٹھا، ظاہر کس نے تو ریپلیسمنٹ لینی ہی ہے، لوگوں کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا، رشوت لے لے کے پریشان کر کر کے. آپ نکلے ہیں اچھے کی طرف، اچھے راستے کی طرف، جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے؟ یہ لوگ جو تمہارے پاس آتے تھے آپ سے متاثر تھے، اگر آپ ان کو دعوت دے دیتے اپنے اس کرسی پر بیٹھ کر، اس دعوت کو قبول ضرور کرتے. آپ کے اس عمل سے وہ آپ سے متنفر ہو، آپ کی اس دعوت سے متنفر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بہتر کیا ہے، جب مجھے علم ہے کہ لوگوں میں بگاڑ بہت زیادہ ہے، دین سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر لوگوں کے دل میں ابھی بسا نہیں ہے. زبان سے تو ہر انسان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس باوجود بھی رشوت لیتے ہیں، اس باوجود بھی محرمات پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی اپنی ہوا نفس کے پیچھے لگا کر گزارتے ہیں. جب میں جاتا ہوں تو میرے پیچھے کون آتا ہے؟ جو میرے ساتھی بیٹھے ہیں اس آفس میں، ان کی میں نے اصلاح کتنی کی ہے؟ ان سے شروعات میں نے کی یا نہیں کی؟ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ 40 دن کے لیے، 4 دن میں کب جاؤں گا میں، میرے ذہن وہاں پہ لگا ہوا ہے. یہاں پر اگر میں تھوڑی سی کوشش بھی کرتا ہوں تو اسے برکت نہیں ہوتی، کیونکہ میرا مقصد یہ قریبی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اور آئیں گے باہر سے، میرا مقصد ہے وہاں پہ دور جانا. یہ بھی غلطی ہوئی. اسی طریقے سے غلطیوں کی اور بھی غلطیاں ہیں، تقریباً 30 کے قریب ہیں، وقت کی قلت وجہ سے صرف اشارہ دینا ضروری سمجھا میں نے. وما اريد الا الاصلاح ما استطعت. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.